بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑی عنایت فرمانے والے ہیں. بیان القرآن میں سے ترجمہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی واحد چیز ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرو. محبت کا دعویٰ کیا کر سکتے ہو؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع کرو، حق تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، کتنا بڑا انعام ہے، تم کو اپنا محبوب بنا لیں گے. کچھ مختصر سا مضمون حج کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، دونوں فقر و محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرے کے لیے جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں، وہ خدا سے دعا کریں تو خدا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس میں 60 رحمتیں ان کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، 40 ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے جس میں حاجی لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر کے ساتھ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو کہ میرے پاس دور دراز راستے سے اس حالت میں آئے ہیں کہ پریشان حال ہے اور غبار آلود بدن ہے اور دھوپ میں جل رہے ہیں، میں تم کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن بہترین دعا اور بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زبان سے ادا ہوا وہ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور بھی دعائیں ہیں جو حج کتابوں میں مل جائیں گی. حجۃ الوداع کی تفصیل. روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل 2 حج کیے، بعض کہتے ہیں کہ 3 حج کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمروں کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے. حجۃ الوداع میں آخری اعلان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، جو ہجرت کا 10واں سال تھا، ایک حج کیا جس کو حجۃ الوداع اور حجۃ الاسلام کہتے ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو احکام و مسائل کی تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم مجھ کو نہ پاؤ، پھر آپ نے ان سب کو سب سے آخرت کی بنا پر رخصت فرمایا اور خطبہ دیا. یہ خطبہ پر پڑھنے کا اصل مقصود تھا. حجۃ الوداع کی تفصیل بھی پڑھ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث اقتباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانگی ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ارادہ حج کا اعلان فرمایا تو لوگ اطلاع پا کر چاروں طرف سے بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو گئے. ہر ایک کی خواہش اور آرزو یہ تھی کہ اس مبارک سفر میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی پوری پوری پیروی کریں اور آپ کے نقش قدم پر چلیں. 24 ذوالقعدہ 10 ہجری کو جمعہ تھا. اس دن آپ نے خطبے میں حج اور سفر حج کے متعلق خصوصیت سے ہدایتیں دیں، اور اگلے دن یعنی 25 ذوالقعدہ 10 ہجری بروز شنبہ بعد نماز ظہر مدینہ طیبہ سے عظیم الشان قافلے کے ساتھ روانگی ہوئی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ جا کر پڑھی، جہاں پہ اب آج کل مسجد میقات ہے. یہاں آپ کو پہلی منزل کرنی تھی اور یہیں سے احرام باندھنا تھا. رات بھی وہیں گزاری اور اگلے دن یعنی ایک شنبہ کو ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے احرام باندھا. نماز سے فارغ ہو کر آپ نے غسل فرمایا، سر میں تیل ڈالا، لباس بدلا، چادر اوڑھی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ذوالحلیفہ میں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد متصلاً پہلا تلبیہ پڑھا، اس کے بعد آپ ناقے پر سوار ہوئے. اس وقت آپ نے پھر تلبیہ پڑھا. اس کے بعد جب آپ مقام بیدا پر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کے بعد آپ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے. 9 دن 4 ذوالحج کو آپ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. اس سفر میں آپ کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد مختلف روایات میں 40,000 سے لے کر 1,30,000 تک بیان کی گئی ہے. آپ باب بنی عبد مناف سے، جو اب بنی شیبہ کے نام سے معروف ہے، داخل ہوئے. عبرانی کا بیان ہے کہ جب آپ کی نظر مبارک کعبہ شریف پر پڑی تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم زد بیتک ہذا تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا، یعنی اے اللہ اپنے اس گھر کی عزت، حرمت، عظمت اور بزرگی اور زیادہ بڑھا دے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے اور تکبیر کہتے تھے اور فرماتے تھے، اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام، اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومحابتا وزد من حجہ اوے تمرہ تکریما وتشریفا وتعظیما وبرا، یعنی اے اللہ جو تیرے اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی بزرگی، عزت، بڑائی اور عظمت سے اور زیادہ اضافہ فرما دے. جب آپ مسجد میں آئے تو کعبہ شریف کی طرف بڑھے، حجر اسود کی طرف کچھ رخ سر کیا اور داہنی طرف سے طواف شروع کیا. کعبہ آپ کے بائیں جانب تھا. بیت اللہ پر پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے حجر اسود سے استلام کیا، پھر آپ نے طواف شروع کیا جس میں 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، یعنی وہ خاص چال چلے جس میں قوت و شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، اور باقی 4 چکروں میں اپنی عادت کے مطابق چلے. یہ مردوں کے لیے طواف کرنے کی حالت میں آپ چادر یوں اوڑھ رہے تھے کہ اس کا ایک سرا بغل کے حصے کے نیچے سے نکال کر شانے پر ڈال لیا تھا. جب حجر اسود کے سامنے آتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس سے اس کو چھوتے، پھر لکڑی کو چوم کر آگے بڑھ جاتے. اس چھڑی کا سرا مڑا ہوا تھا. آپ جب کبھی رکن یمانی کو چھوتے تھے تو فرماتے تھے، بسم اللہ واللہ اکبر، اور جب حجر اسود کے پاس آتے تو فرماتے، اللہ اکبر. پھر طواف کے 7 چکر پورے کر کے آپ مقام ابراہیم کی طرف بڑھے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کرو. پھر اس طرح کھڑے ہو کر کہ مقام ابراہیم آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 2 گانے طواف ادا کیا. حدیث کے راوی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ذکر کرتے تھے کہ ان 2 رکعتوں میں آپ نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی قرائت کی. بعد آپ پھر حجر اسود کی طرف واپس آئے اور اس سے سلام کیا. پھر ایک دروازے سے سعی کے لیے صفا پہاڑی کی طرف چلے گئے، اور اس کے بعد بالکل قریب پہنچ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں جن کے درمیان سعی کا حکم ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں اس صفا سے صحیح شروع کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے کیا ہے. چنانچہ آپ پہلے صفا پر آئے اور اس حد تک اس کی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ آپ کی نظر کے سامنے آ گیا. اس وقت آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر و تمجید میں مصروف ہو گئے. اور آپ نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز بعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب احزاب وحدہ. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں, وہی تنہا معبود و مالک ہے, کوئی اس کا شریک قاضی نہیں, ساری کائنات پر اسی کی فرما روائی ہے اور حمد و ستائش اسی کا حق ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہی تنہا معبود و مالک ہے. اس نے مکہ پر اور سارے عرب پر اقتدار بخشنے اور اپنے دین کو سربلند کرنے کا اپنا وعدہ پورا فرما دیا. اپنے بندے کی اس نے بھرپور مدد فرمائی اور کفر اور شرک کے لشکروں کو تنہا اس نے شکست دی. آپ نے تین دفعہ یہ کلمات فرمائے اور ان کے درمیان دعا کی. اس کے بعد آپ اتر کر مروہ کی جانب چلے, یہاں تک کہ آپ کے قدم وادی کے نشیب میں پہنچے تو آپ کچھ دوڑ کر چلے. جب آپ نشیب سے اوپر آ گئے تو اپنی عام رفتار کے مطابق چلے یہاں تک کہ مروہ کی پہاڑی پر آ گئے. تو اس جگہ پہ آج کل ملین اخترین سب نشانات ہیں. یہاں آپ نے بالکل وہی کیا جو صفا پر کیا تھا, یعنی وہی سب کلمات ادا فرمائے, یہاں تک کہ آپ آخری ساتواں پھیرا پورا کر کے مروہ پر پہنچے. پھر جب آٹھ دن حج کا دن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناقے پر سوار ہو کر مینا کو چلے. پھر وہاں پہنچ کر آپ نے اور صحابہ کرام نے مسجد خیف میں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر پانچوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آپ مینا میں اور ٹھہرے, یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ عرفات کی طرف روانہ ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل حدیث میں حجۃ الوداع کی تفصیل بیان کی ہے. اس میں نو ذوالحج کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈھل گیا تو آپ نے ناقۂ قصوا پر کجاوا کسنے کا حکم دیا, یعنی اونٹنے پر چنان سے اس پر کجاوا کس دیا گیا. آپ اس پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے اور آپ نے اونٹنے کی پشتی پر سے لوگوں کو خطبہ دیا, جس میں فرمایا. اب یہ خطبہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ خطبہ جو ہے دور دور تک لوگوں نے فرشتوں نے پہنچایا اور آواز سنی گئی. اور دیکھنا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری خطبہ ہے, اس میں حضور اکرم کیا فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا لوگوں تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے. سب سے پہلی چیز فرمائی لوگوں تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے, یعنی ناحق کسی کا خون کرنا اور ناجائز طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بالکل اسی طرح جس طرح آج یوم العرفہ کے دن ذوالحج کے اس مبارک مہینے میں اپنے اس مقدس شہر مکہ میں تم ناحق کسی کا خون کرنا اور کسی کا مال لینا حرام جانتے ہو, خود ذہن نشین کر لو کہ جاہلیت کی ساری چیزیں یعنی اسلام کی روشنی کے دور سے پہلے تاریکی اور گمراہی کے زمانے کی ساری باتیں اور سارے قصے ختم ہیں. یہ سب میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں. میں ان کے خاتمے اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں اور زمانے جاہلیت کے کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور سب سے پہلے میں اپنے گھرانے کے خون ربیعہ ابن الحارث بن عبد المطلب کے خون کے ختم اور معاف کیے جانے کا اعلان کرتا ہوں. جو قبیلہ بنی سعد کے گھر میں دودھ پینے کے لیے رہتے تھے, ان کو قبیلہ حذیل کے آدمیوں نے قتل کر دیا تھا اور اس خون کا بدلہ لینا ابھی باقی تھا, لیکن میں اب اپنے خاندان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ اب یہ قصہ ختم ہے, بدلہ نہیں لیا جائے گا. اور زمانے جاہلیت کے تمام سودی مطالبات جو کسی کے ذمے باقی ہیں وہ سب بھی ختم اور سوخت ہے. اب کوئی مسلمان کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کرے گا. اور اس بات میں بھی میں سب سے پہلے اپنے خاندان کے سودی مطالبات میں سے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم اور سوخت ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اب وہ کسی سے اپنا سودی مطالبہ وصول نہیں کریں گے, ان کے سارے سودی مطالبات آج ختم کر دیے گئے. ہم سنوں اتنا آج بری طرح سے مسلمان ہر جگہ اس میں نہیں کی ضرورت ہے. ناحق مال دوسروں کا کوئی خیال نہیں کرتے, جانے بھی جا رہے اور سود کے اندر تو گھسے ہوئے. اور دیکھیے اس کے بعد یہ تو جان اور مال کے حقوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بیان فرما دیے. جان اور مال کے اس میں تمام احکام کم و بیش نکلیں گے بہت سے. اس کے بعد اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کیا کہی, یہ بھی سوچنے کی بات ہے. اور فرمایا اے لوگوں عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو. یہ بھی ان کا ہو چکا ہے. اور اے لوگوں, عورتوں کے حقوق اور ان کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں خدا سے ڈرو, اس لیے کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر لیا ہے اور اللہ کے حکم اور اس کے قانون سے ان کے ساتھ تمتو تمہارے لیے حلال ہوا ہے, اور تمہارا خاص حق ان پر یہ ہے کہ جس آدمی کا گھر میں آنا اور تمہاری جگہ اور تمہارے بستر پر بیٹھنا تم کو ناپسند ہو وہ اس کو اس کا موقع نہ دے, لیکن اگر وہ یہ غلطی کرے تو تم تنبیہ اور آئندہ سدے باپ کے لیے اگر کچھ سزا دینا مناسب سمجھو ان کو کچھ خفیف سے سزا دے سکتے ہو. یہاں پر یہ فرمایا ہمارے علماء نے کہ خفیف خفیف سے فرما دیا ہے, یعنی خفیف ترین مراد ہے, اس سے خفیف ترین کو کچھ یعنی کوئی سزا ہی نہیں. اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ اپنے مقدور اور حیثیت کے مطابق ان کے کھانے پہننے کا بندوبست کرو, اور میں تمہارے لیے وہ سامان ہدایت چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم اس سے وابستہ رہے اور اس کی پیروی کرتے رہے تو پھر کبھی تم گمراہ نہ ہوگے, اور وہ ہے کتاب اللہ, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا کہ میں نے تم کو اللہ کی ہدایت اور اس کے احکام پہنچائے یا نہیں, تم بتاؤ وہاں تم کیا کہو گے اور کیا جواب دو گے. حاضرین نے کیا ہم گواہی دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کے احکام ہم کو پہنچا دیے اور رہنمائی اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا اور نصیحت اور خیرخواہی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا. اس پر آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کے مجمع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, یعنی اے اللہ تو گواہ رہا کہ میں نے تیرا پیغام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے اور تیرے یہ بندے اقرار کر رہے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کو اتنی اہمیت دی ہے تو ہم آپ کو چاہیے کہ ہمیں بھی, اور یہ ہے حقوق. پتہ چلا کہ حج کا ایک پہلو حقوق ہے, حقوق بہت بڑی چیز ہے, تو اس لیے سوچتا ہوں کہ تھوڑا سا 10 منٹ کا وقت ہے کچھ حقوق کا بیان کریں. تو حقوق کا تو اب پتہ ہی نہیں ہے حقوق ہیں کیا, حکیم الامت رحمۃ اللہ کا کمال ہے کہ حقوق بھی جمع کر دیے. اب یہ تو ماں باپ کے حقوق سے شروع ہوا ہے, لیکن میں یہاں سے اس میں سے شروع کرتا ہوں کہ حیوانات کے حقوق کمال ہے. حکیم الامت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حقوق کا بیان کیا تو حیوانات کے حقوق بھی بیان کرنا ہے. ہمیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو حیوانات کے حقوق ہیں یہ ہم انسانوں کو بھی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. ہمارا آپ کا کام حیوانات سے تو صاف کا کم ہے. حیوانات کے حقوق نمبر ایک, جس جانور سے کوئی فائدہ متعلق نہ ہو اس کو مقید نہ کرے, خصوص بچوں کو آشیانے سے نکال لانا, ان کے ماں باپ کو پریشان کرنا بڑی بے رحمی ہے. نمبر دو, جو جانور قابل کھانے کے ہیں ان کو بھی محض دل بہلانے کے طور پر قتل نہ کرے. نمبر تین, جو جانور اپنے کام میں ہیں ان کے کھانے پینے اور راحت و رسانی اور خدمت کا پورے طور سے اہتمام کرے. جانور کے لیے یہ حکم ہے جناب, ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے, ان کو حد سے زیادہ نہ مارے, ان کی قوت سے زیادہ ان سے کام نہ لے. جانور سے بھی نہیں لے سکتے, افسوس ہمارے دور سے رشتے داروں میں قصہ ہوا جس سے بڑی مشکل افسوس. ایک لڑکی کی شادی ہوئی, سب عمر تھی, اب اس کے سر پہ اتنا کام ڈال دیا, اول تو اس کے آتے ہی ماسی کو ہٹا دیا گیا کہ فری آ گئی ہے, بہو آ گئی, کیا ضرورت ہے. کئی بچے تھے, صبح سے شام تک یہ سلسلہ تھا, یہ بچہ اسکول جا رہا ہے, بچہ اسکول جا رہا ہے, اس کا سارا کام, 8-10 بچوں کا گھر, شوہر باہر. اور جب شوہر آئے تو اس کی شکایت, یعنی کو سارے کپڑے دھونے پڑتے, سب کچھ کرتے, بیمار ہوئے, ڈانٹ ڈپٹ کسی نے نہیں, آخری انتقال ہو. تو جانوروں کے حقوق ہیں, جانوروں کے حقوق ہیں, سوچ کی بات ہے. آج مسلمانوں کو حقوق کی پرواہ نہیں, اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان و مال حرام ہے, افسوس کی بات ہے. کسی بے گناہ کی جان چلی جائے اور ہم خوشی منائیں, افسوس کی بات, سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا دل تشدد والے سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور نمبر چار, جن جانوروں کو ذبح کرنا ہو یا بوجہ موذی ہونے کے قتل کرنا ہو, تیز اوزار سے جلدی کام تمام کر دیں, اس کو تڑپاوے نہیں, بھوکا پیاسا رکھ کر جان نہ لیں جانوروں تک کے لیے. صحیح, تو جانوروں کے حقوق ہو گئے. اب بعض حقوق صرف آدمی ہونے کی وجہ سے ہیں, وہ مسلمان نہ ہو, مسلمان بھی نہیں صرف آدمی, ان کے حقوق بھی جاننا چاہیے. بھائی اب کہتے ہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, بھائی کے حقوق ادا کرو, تو ان کے حقوق تو ہے اپنی جگہ پہ, لیکن وہ انسان بھی تو ہے, انسان کے ناطے حقوق, حیوان بھی تو ہے, وہ حیوان کے حقوق ادا کرو, ان سب سے اوپر ہے وہ حقوق, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں. اگر صرف انسان کے حقوق ادا کرنے میں شاید معاملہ اچھا ہو جائے. تو انسان کے حقوق ہیں کہ نمبر ایک بے خطا کسی کو جان و مال کی تکلیف نہ دے، نمبر دو بے وجہ شرعی کسی کے ساتھ بدزبانی نہ کرے، نمبر تین اگر کسی کو مصیبت اور فاقہ اور مرض میں مبتلا دیکھے اس کی مدد کرے، کھانا پانی دے دے، علاج معالجہ کر دے، یہ انسان کے حقوق میں ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ بیوی کے حقوق میں علاج معالجہ ہے، تو میں نے کہا جو عالم سر نہیں علاج معالجہ ان کے حقوق میں نہیں، بالکل صحیح ان کے حقوق میں نہیں، لیکن وہ انسان کے ناطے تو ان کے حق میں ہے، بیوی کی وجہ سے بیوی ہونے کی وجہ سے حق نہیں ہے. لیکن کیا علاج معالجہ انسان کا بھی حق نہیں ہے؟ صرف انسانی حق ہے، انسانی حقوق بھی تو ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک ہی بس، اسی لیے میں کہہ رہا تھا صرف اسلام کا ہی نام لینے سے کام نہیں بنتا، کہتا کہ اسلام تو انسانیت کے اوپر آئے گا، انسانیت کے اوپر پینٹ ہو سکتا ہے اسلام کا، انسانیت ہی تو آپ کے اسلام کو پینٹ کریں گے. بھیڑیے کو آپ لباس پہنا دیں تو کیا وہ بھیڑیا بھیڑیا رہے گا؟ انسانیت پہچانی چاہیے. آج ہم انسانی حقوق سب بھول رہے ہیں، انسانی حقوق کا نام لینے والوں کو گالیاں دیں. اور جس صورت میں شریعت نے سزا کی اجازت دی ہے اس میں بھی ظلم و زیادتی نہ کریں، سوچے گئے. اور جہاں شریعت نے اجازت ہی نہیں دی وہاں بھی سنائیں گے. یہ تو صرف آدمی ہونے کی وجہ سے حقوق ہے. اب آپ سنیے کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، تاکہ عبرت ہو اور شرم آئے ہمیں، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے، ہمارے قلب کا کیا حال ہو گیا. جو چیز حرام اور گناہ ہے اس کی ہم تعریف کرتے ہیں، اس کو ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا. عام مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے خطاؤں کو معاف کریں، سب سے بڑا حق ہے مسلمان کا. سب سے پہلے لکھا تھی ملومت نے کہ جب مسلمان سے کوئی خطا ہو تو معاف کر دو، ہم اس سے خدا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. 10 سال پہلے بھی ایک خطا ہوئی ہے تو اس کو پیٹتے ہی رہتے ہیں، پھولتے ہیں. نمبر دو اس کے رونے پر رحم کریں، نمبر تین اس کے عیب کو ڈھانپیں، ہم اچھال کریں، نمبر چار اس کے عذر کو قبول کریں، نمبر پانچ اس کی تکلیف کو دور کریں. اچھا اب ایک بات سمجھ لیجیے، یہ جو مسلمان کے حقوق ہیں تو یہ نہ سمجھیے کہ سربراہ مملکت مسلمان نہیں ہوں، مسلمان ہیں، ان کے اوپر بھی یہ سب حقوق ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی اور ماں باپ الفطرت چیز آسمان چاہی ہوئی ان کو جو چاہے کرو، وہ انسان بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، یہ حقوق ان کے بھی ہیں. ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہے، اس کی محبت کو نبھائے، اس کے عہد کا خیال رکھے، بیمار ہو تو پوچھے، مر جائے تو دعا کرے، اس کی دعوت کو قبول کرے اور اس کا تحفہ بھی قبول کرے، یہ مسلمانوں کے حقوق. اس کی احسان کے بدلے احسان کرے، اس کی نعمت کا شکر گزار ہو، ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے، اس کے بال بچوں کی حفاظت کرے، اس کا کام کر دیا کرے، اس کی بات کو سنے، اس کی سفارش کو قبول کرے. دیکھیے سفارش مسلمان کو قبول کرنا کہا ہے، کہاں مسلمان نے سفارش کی ہے؟ ٹال نہیں سکتے، جتنا کل امکان کوشش کرنی چاہیے. اس کو مراد سے نا امید نہ کرے، کوئی کسی کو خواہش ہے کوشش ہے کرنے میں تم کو تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے، واجب ہے. اس کی گم ہوئی چیز اگر مل جائے تو اس کے پاس پہنچا دے، اس کے سلام کا جواب دے، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے. دیکھیے یہ مسلمان کا حق ہے کہ نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے. کیسے چاہ منہ بنا، ایسا منہ بنایا ہوا کہ دیکھ کے ڈر گئے. اس کے ساتھ احسان کریں، اگر وہ اس کے بھروسے قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کر دیں. بتائیے اتنا حق ہے مسلمان، کسی کے بھروسے کو قسم کھا بیٹھے پورا کر دیں. اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو اس کی مدد کریں، اور اگر وہ کسی پر ظلم کرتا ہو تو روک دیں. مسلمان کے ساتھ محبت کرے، دشمنی نہ کرے، اس کو رسوا نہ کرے. جو بات اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے. ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے، اور مرد سے مرد اور عورت سے عورت مصافحہ بھی کرے تو اور بہتر ہے. اگر باہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جائے تو 3 روز سے زیادہ کلام ترک نہ کرے، اس پر بدگمانی نہ کرے. بدگمانی کا تو مرض اتنی کثرت سے ہے کہ بس پوچھے. اور بدگمانی ہوتی قبل سے پیدا، اور قبل اس کے دل میں رائے برابر بھی ہوگی وہ جنت میں نہیں جائے. سوچ دیجیے بدگمانی کتنی تیزی سے پیدا ہوتی. اور اس پر حسد اور بغض نہ کرے، اس کو اچھی بات بتلاوے، بری بات سے منع کرے، چھوٹوں پر رحم، بڑوں کا ادب کرے. 2 مسلمانوں میں رنج ہو جاوے ان کے آپس میں صلح کرا دے، اب یہ بھی مقبول ہو جا رہا ہے اور لڑوا دیتے ہیں. اس کی غیبت نہ کرے، اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا دے، نہ مال میں نہ آبرو میں
اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے. ایک مسلمان کو اٹھا کر کتنے حقوق ہیں؟ اگر ہم صرف یہی حقوق اپنے برتاؤ میں رکھیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ تو دیکھیے ہر جگہ محبت پھیل جائے, اور رشتے داروں کے حقوق تو اس سے بھی زیادہ ہے, کسی اور روز پڑھیں. ایک حق اپنے نفس پر ضروری ہے, کیونکہ آج کل بھائی بیان کرنے کو تو بہت چیزیں, لیکن ہم ایسی چیز بیان کریں جس سے کوئی خاص فائدہ نہ ہو, وہ بیان کیا جائے جو ہمارا مدد ہو, کچھ کم میرا مدد ہو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں, وہ حیات المسلمین کی کتاب میں, اور پھر عجیب کمال ہے کہ اپنی جان کے حقوق بھی حدیث شریف کی بات کی بتایا. وہ فرمایا ہے کہ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے, اور ہم کو بطور امانت کی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے, اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کرے, دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کرے, تیسرے اس کی جمعیت کی حفاظت کرے, اپنے اختیار سے ایسا کوئی کام نہ کرے جس میں جان میں پریشانی پیدا ہو جائے, کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی, نیز دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کر سکتا, اور نیز کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان کھو بیٹھتا ہے. اس بارے میں حدیث شریف لکھی ہے, کہیں ہے وقت تو کم ہے, لیکن اس میں ایک آخری چیز جو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دوں, جس میں آج کل بہت زیادہ گڑبڑ ہے, صحت کا خیال تو بہت سے لوگ پھر بھی کر لیتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے, حدیث شریف ہے مشہور. عرض کیا گیا, یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ جس بلا کو سہار نہ سکے اس کا سامنا کرے. منع فرمایا. اب اس کے بعد حدیث شریف کے بعد اس کا فائدہ بیان کیا ہے, وہ فائدہ ہے جو کہ سننے کے لائق ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنے سے پریشانی بڑھتی ہے, اس میں وہ تمام وہ کام آ گئے جو اپنے قابو کے نہ ہوں, بلکہ اگر کسی مخالف کی طرف سے بھی کوئی شورش ظاہر ہو تو حکام کے ذریعے اس کی مدافعت کرو, خواہ وہ خود انتظام کر دیں خواہ تم کو انتقام کی اجازت دیں, اور اگر خود حکام ہی کی طرف سے کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع کر دیں. کہ تہذیب سے جیسے ماں باپ کا ادب ہے, استاد کا ادب ہے, ان کو اللہ نے بڑا بنایا ہے, اس طرح سے حکام کا بھی ادب ہے, ان کو اللہ نے تمہارے اوپر بڑا بنایا ہے, تو ان کو ادب سے اور تہذیب سے اپنی تکلیف کی اطلاع دینے کا ہے, ڈنڈے اور ڈھنڈوں سے نہیں. اگر پھر بھی حسب مرضی انتظام نہ ہو تو صبر کرو, اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. دیکھیے ذرا آج کل اسی کو دین سمجھ رکھا, یہاں یہ دین کا خود لوگوں سے فرمان کر رہا ہوں, ملومت بتا رہے ہیں, آج کل دین کس چیز کو سمجھ رکھا ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل اکثر لوگوں نے دین اس کو سمجھ رکھا ہے, حالانکہ یہ منع ہے. فرمایا ہے کہ دیکھیے پھر سے سن لیجیے, صبر کرو, اگر کوئی تکلیف بھی ہو حکام سے تو صبر کرو, اور عمل سے یا زبان سے یا قلم سے مقابلہ مت کرو. سارے ایسے مقابلے حرام ہیں, چاہے مظاہرے کی شکل میں, چاہے ہڑتال کی شکل, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ تمہاری مصیبت دور ہو. یہ نفس کے حقوق میں ہے کہ آدمی ایسی چیزوں میں نہ پڑے, اپنے سکون سے پھر کام کرے, اپنی جان کو بھی کھوتے دعا کرو. يا إله العالمين يا رب العالمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا حنان يا منان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. يا الله ہم آپ کے مجبور ہیں, بے بس سمجھے گناہ سارے خطا سارے ہر طرح کی غلطیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ تمام حقوق سب میں کوتاہی ہے سب میں نقص کر دیے, بس معاف کر دیجیے آپ کو واسطہ آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا اللہ ہم گناہ گار بن دیں آپ کے سوا کہاں جائیں گے, یا اللہ بس گناہ کر کے آلودہ ہو چکے ہیں پریشان حال ہے, معاف کر دیجیے آپ کا حرم شریف ہے, یا اللہ تمام گناہوں کو ہمارے معاف فرمائیں, تمام گناہوں کو معاف فرمائیں, ہمارے متعلقین کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں, یا اللہ ہمیں بخش دیجیے, یا اللہ بخش دیجیے ہمیں اپنے گناہ ہمیں اپنے گناہوں کے وبال سے بچائیے, یا اللہ ہم خائف ہیں اپنے گناہوں کے وبال سے ہمیں ڈر لگتا ہے, یا اللہ گناہوں کا وبال تو آ کے رہے گا, ہم توبہ کرتے ہیں معاف کر دیجیے گناہوں کے وبال سے ہمیں بچا لیجیے, یا اللہ بچا لیجیے, یا اللہ بچا لیجیے جتنے گناہ ہیں, یا اللہ سب کر کے ہم نے خود کو اپنے کو ہی نقصان پہنچایا, یا اللہ سب کا حاصل یہ ہے, یا اللہ سارے گناہوں کا آپ کی نافرمانی, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں,
یا اللہ توبہ کرتے ہیں، آپ کے حضرت شریف میں آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتے ہیں، آئندہ آپ کی فرما برداری کریں گے، آئندہ آپ کی فرما برداری کریں گے، یا اللہ آئندہ آپ کے حکم کو مانیں گے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیں، یا اللہ، یا اللہ ہم لوگ کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیں، یا اللہ ان کی عظمت و محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیں، یا اللہ آپ کریم ہیں، اکرم الاکرم، یا اللہ ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے، ہم کو ہمارے متعلقین کو ہمیشہ عافیت سے رکھے گا، یا اللہ عافیت سے رکھے، یا اللہ عافیت سے، یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائیں، تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائیں، یا اللہ بیماریوں سے بچائے رکھے، شدید بیماریوں سے یا اللہ ہمیں تحمل نہیں ہوگا، یا اللہ ہمیں تحمل نہیں ہوگا، آپ کی پناہ ملے گی، پناہ ملے گی بیماری سے، پناہ ملے گی، یا اللہ جتنے ہمارے دو متعلقین ہیں کسی بھی بیمار ہیں، اللہ دعا کے لکھا سب کو اللہ شفائے کاملہ تھا، یا اللہ شفائے کاملہ تھا، یا اللہ ہماری سب حاجات پوری فرما دیجیے، تمام اٹکن پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا اللہ ہماری سب جائز آرزوئیں تمنائیں جو ہمارے دلوں میں ہیں سب پوری فرما دیجیے، یا اللہ سب پوری فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنا خاص رکھنا فرما دیجیے، یا اللہ ان بچوں کا آخر سے واقع لیجیے، یا اللہ ان کو اپنے مقبول و محبوب بندہ بنا لیجیے، یا اللہ ان کے ذہن مضبوط حافظہ عطا فرمائیے، ہر طرف ان کی قسمت اچھی بنائیے، دونوں جہاں کی دولت عطا فرمائیے، ہر طرح سے مالا مال فرما دیجیے، ان کے ہر قدم پر ہر جگہ احساس فرمائیے، بہترین اخلاق عطا فرمائیے، یا اللہ کسی طرح سے محروم نہ فرمائیے، خوب دونوں جہاں کی دولت رکھے تو بارش فرما دیجیے، حفاظت فرمائیے ہر وقت ہر جگہ، یا اللہ ہم اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یا اللہ کمزور ضعیف ہیں، یا اللہ ان بچے آپ کے حوالے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ہر قدم پر دستگیری فرمائیے، یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ان کے ہر قدم پر دستگیری فرمائیے، یا اللہ بہترین کو رزق عطا فرمائیے، دونوں جہاں کی دولتیں عطا فرمائیے، اپنے مقبولین میں شامل کریے، یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبولین میں شامل کریے، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل، ہمیں اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل، اپنی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی، یا اللہ یہ نعمت عظما ہم سب کو عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے محبوبین میں مقبولین میں بندوں میں بنا لیجیے، اپنے اولیاء میں بنا لیجیے، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے، یا اللہ، یا اللہ یہ دولت ضرور عطا فرما دی، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی صحبہ اجمعین، برحمۃ اللہ.